ensimmäinen siinä. فرمایا اپنی شریعت میں ہمیشہ احتیاط کیا جائے, سوچ سوچ کے قرض کیا جاؤ, پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو استغفار کیا کرو. اس طرح اگر تم کرو گے تو خرچ کرنے کے اندر بھی احتیاط آ جائے. آمدنی یہ اختیار میں نہیں, خرچ اختیار میں. تو جو چیز اختیار میں ہے اسے قابو کر لو, اسے قابو کرو. آج لوگوں نے خرچ کرنے میں آزادی کر رکھی اور آمدنی اختیار میں ہے نہیں, پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں. اسٹیٹس بڑھانا آسان ہے, نیچے آنا بڑا مشکل ہے. لوگ کو خوشیاں کر لیتے ہیں, خوشیاں کر لیں, اب کیا ان لوگوں کو منہ دکھاؤں گا؟ یہ زندگی کی اتنی سہولیات بنا دیتے ہیں کہ آج اس کے بغیر زندگی مشکل لگنے لگے. اپنی زندگی کی زنجیریں کم رکھو ورنہ تمہاری قید بڑھتی چلی جائے گی کہ اس کے بھی محتاج, اس کے بھی محتاج, اس کے بھی محتاج, تو زندگی مشکل ہو جائے. اگر اپنی زندگی کو آزاد رکھنا ہے تو اپنی زندگی کو سادہ رکھو, اپنی زندگی کو آزاد رکھنا ہے تو زندگی کو سادہ رکھو. اور اگر اپنی زندگی کو مشکل بنانا ہے تو پھر اپنی خواہشات کو آزاد کر لو, پھر زندگی مشکل ہو جائے گی. اب میں اس کے بغیر پہنوں گا بھی نہیں, اس کے بغیر میں سوؤں گا بھی نہیں, تاکہ ایسی باتھ روم کے بغیر قضاء حاجت بھی نہیں کروں گا. اب بتائیے زندگی مشکل ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اگر ایک آدمی سادگی کا عادی ہو تو اس کی زندگی آزاد, کہیں بھی سو جائے گا, کچھ بھی پہن لے گا جو آسانی سے میسر, کچھ بھی کھا لے گا جو آسانی سے مل جائے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ان خواہشات میں قید کر لیا تو قیدی کی زندگی تو مشکل ہی ہوتی ہے. آزاد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی قناعت والی اور سادہ ہوتا ہے. تو فرمایا سوچ سوچ کے خرچ کیا گا, احتیاط. یہ مطلب نہیں کہ بخیل بن جاؤ, یہ مطلب نہیں, مطلب یہ کہ اسراف نہ کرو, اسراف نہ کرو. ٹھیک, بخیل نہیں. ٹھیک, اس لیے کہ بخیل آدمی نہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے نہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک, اور سخی آدمی لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. بخیل نہیں, اسراف نہ ہو. اور عموماً ہمارے زندگیوں میں اپنی ضرورت پہ تو خرچ نہیں ہوتا, معاشرے کے تقاضوں پہ خرچ ہوتا ہے, سوسائٹی کے تقاضوں پہ خرچ ہوتا ہے. لوگوں میں میں کیسے لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو دیکھنے میں کیسے لگوں گا, سب اس پہ خرچ ہو رہا ہوں. اس میں تو نہیں خرچ ہو رہا تھا کہ مجھے راحت اس کپڑے میں ہے, مجھے کھانے میں یہ مزہ ہے. لوگ لیکن پہننے میں اتنی مشکل ہو رہی تھی، زندگی میں وہ جوڑا ایک ہی مرتبہ پہنتے ہیں، جس نے لاکھوں میں بنوایا تھا زندگی میں شاید ایک ہی مرتبہ پہنے، اس نے کی مشکل ہے پہننا اس کا، لیکن اس کے بغیر تکلیف کیسے بنے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر صرف یہ نہیں کہ لباس بہت بوجھل ہوتا ہے، برانڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی لاکھوں روپئے تو خالی اس برانڈ کے دے رہا ہوتا، کیوں بھائی؟ لوگوں نے برانڈ دیکھنا ہے، کس برانڈ کا پہنا ہے؟ جب عقل کمزور ہو جاتی ہے تو پیسہ یوں ہی ضائع ہوا کرتا ہے، جب آدمی میں عقل کم ہو جاتی ہے تو پیسہ یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یوں ضائع کرنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن جب یہ عقل ایمان کی روشنی سے اور ایمان کے نور سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہی غلط فیصلے کرے، پھر ایسے ہی پیسہ یوں ضائع ہوا، نہ اللہ راضی اور نہ لوگ راضی، لوگ بھی نہیں راضی ہوتے، باتیں بنا کر۔ ایک نواب صاحب نے اپنے بچے کی شادی کی تو خیال یہ تھا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ نواب نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کی، خوب کھانے کھلائے اور جانے والوں کو واپسی میں نقدی بھی دی، پھر شوق بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیسی تعریفیں کر رہے ہیں، تو ایسی راستے میں چپکے سے بیٹھ گئے کہ لوگ کیا کیا کرتے، تو لوگ باتیں ہوئی جاتی ہوئی باتیں کرتے، یا 200 دیے 300 دے دیتے، اتنا بڑا نواب ہے 200 دیے 300 دے دیتے، دنیا کے بہت سارے خداؤں کو راضی کرو گے زندگی مشکل ہو جائے گی، ایک اللہ کو راضی کرو زندگی آسان۔ سب کے دربار سے عزت چاہو گے تو دنیا عزت نہیں دیتی، ایک اللہ کے ہاں سے عزت ملتی ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، کس کس کو خوش کرو گے بھیا، ایک اللہ کو کر لو نا، آسان ہے۔ فرمایا اسراف نہ کیا کرو، اور کسی چیز میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بچوں کا تو مزاج ہی ہے، اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں تو پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، مزاج بن گیا نا، طبیعت ہو گئی سارا ہو رہا، تو مزاج ہو کہ چیز ضائع نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ معاش میں رزق میں نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا، برکتیں عطا فرماتا، فرمایا اسراف سے شفا نہیں ہوئی، جب سوچتا ہوں کہ اندر سے جواب ملتا ہے کہ یہاں خرچ کرنا کوئی گناہ نہیں تو پھر خرچ کر لیتا ہوں، پھر خرچ کر لوں، سوچنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا معصیت نہ ہونا سوچ لیا کرے، بلکہ یہ سوچا کہ آ جائیں کہ اگر ہر خرچ سے پہلے 3 بار سوچا جائے، اگر یہاں خرچ نہ کرے تو کوئی ضرر دنیاوی یا اخروی بھی تو نہیں ہوگا، اگر میں نے یہاں خرچ نہ کیا کوئی دینی اور دنیاوی نقصان تو نہیں ہوگا، یا اتنا زیادہ خرچ نہیں کیا تو کوئی دینی دنیاوی نقصان تو نہیں ہوگا، سوچ لینا چاہیے۔ فرمایا حضرت مجھ پر غصہ زیادہ ہے اور میں یہ غصہ بچوں پر بھی کرتا ہوں. یا خاتون کہتی ہے بچوں پہ بھی کرتی ہوں, تو کیا اس کا علاج ہے؟ فرمایا سوچ لیا کرو, یہ غصہ حق پہ آتا ہے یا نہ حق, صحیح جگہ پہ آتا ہے یا بالکل غصے کرنے جگہ ہی نہیں ہے وہاں تم غصہ کر رہے ہو. غصہ تو آتا ہے حق پر, تو دیکھ لیا جائے کہ جتنا حق ہے اتنا ہی آتا ہے یا زیادہ آتا ہے. پھر یہ کہ غصے کے تقاضے پہ عمل بھی ہوتا ہے یا صرف غصہ ہی آتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر غصہ نہ حق پہ آتا ہے تو غلط ہے, حق پہ آتا ہے لیکن جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ کر رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط ہے. تو ایسے موقع پہ عادت یہ بنائے کہ اگر کسی کی تربیت کرنی ہے اور غصہ کرنا ہے تو وہ مصنوعی بنائے تاکہ وہ قابو میں رہے, قابو میں رہے. یہ جو تربیت کی وجہ سے, یہ نفسانیت کی وجہ سے غصہ آتا ہے, یہ بے قابو ہوتا ہے. اس میں بس اوقات آدمی ایسا غلط بول بیٹھتا ہے اور بس اوقات ایسا غلط کر بیٹھتا ہے کہ بس اوقات ساری زندگی پچھتاتا ہے, لیکن اب تو ہو گیا نا کام. اس لیے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے پنجے میں ہوتا ہے, جیسے چاہے اس میں تصرف کر لے, جو مرضی اس سے کہلوا لے, جو مرضی اس میں رد عمل دکھا لے. مسلمان بڑا بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے, ساری زندگی پچھتاتا ہے, خطرناک دن. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, پہلوان وہ تو نہیں ہے جو کسی پہلوان کو بیچار ہے, اصل پہلوان تو ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. بڑی ہمت کی بات, بڑے حوصلے کی بات. اچھا, جب تک آدمی جوان ہوتا ہے, اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, پھر بھی کسی درجے غصے پہ قابو پا لیتا ہے, لیکن جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. غصہ اچھی چیز نہیں, ایمان بھی خراب ہوتا ہے, صحت بھی خراب ہوتا ہے. علوہ ایک کڑوی چیز ہے, جب شہد میں مل جائے تو اس کی کڑواہٹ سے شہد بھی خراب ہو جاتا ہے, اس کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتا ہے. اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ شہد جیسی میٹھی چیز کی مٹھاس بھی خراب ہو جاتا ہے. تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے, غصے کی کڑواہٹ کا یہ حال ہے کہ اس سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتا ہے. مہینوں نہیں سالوں لگے اپنے ایمان کی صحت کا, صحت کے لیے سالوں لگے. غصہ کیا, ساری اس ایمان کی حقیقت خوبصورتی جاتی رہی. اس میں احتیاط, نماز میں, قرآن کی تلاوت میں دل میں خیالات آ جاتے ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کس طرح دور ہوں؟ پر میں جو خیال بلا ارادہ آئے وہ مضر بھی نہیں اور اس کی پرواہ بھی نہ کیا جائے. نماز میں, قرآن کی تلاوت میں خیالات دل میں آئے, وہ بلا ارادہ آئے, آپ کو پسند بھی نہیں, تو پھر آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں, اس سے آپ کی نماز کی خشوع میں فرق نہیں آئے, اس سے آپ کی تلاوت کے بڑھیا ہونے میں فرق نہیں آئے. آپ پرواہ نہیں کریں گے تو ایسا ایسا خیال آنا بھی بند ہو جائے. اور اگر ان خیالات کو لے کر آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ خیالات آپ کو پریشان کرتی ہی رہیں گے. تو جب بلا اختیار ہیں, بلا ارادہ ہیں اور آپ کو پسند بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی پرواہ نہ کریں, پھر اس کی پرواہ. ہاں خیال آیا تو بلا ارادہ, لیکن آپ نے اس خیال کو ٹھہرا لیا, اس کی سوچ میں گم ہو گئے, یہ غلط ہے. خیال آیا تو بلا اختیار, پھر لیکن آپ نے اسے ٹھہرا لیا, اسی کو سوچنے لگ گئے, یہ غلط ہے. آیا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا, ٹھیک ہے نا, اس کی توجہ نہیں کی, 10 مرتبہ آتے رہے, 20 مرتبہ آتے رہے, آپ کی بڑھیا نماز میں کوئی فرق نہیں آیا, آپ کی نماز کی خوشبو میں فرق نہیں آیا. فرمایا بس اوقات اندھیرے کمرے میں کوٹری میں ڈر لگتا ہے, گھر میں کوئی نہ ہو اکیلے ہوں تو سخت ڈر لگتا ہے, معلوم ہوتا ہے تقدیر پر پورا ایمان اور اللہ پر بھروسہ نہیں. کمرہ خالی ہوتا ہے, گھر خالی ہوتا ہے, اکیلے ہوتے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, بس اوقات عورتوں کو بھی ڈر لگتا ہے, اب تو مردوں کو بھی لگتا ہے, کب وہ ڈر لگتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ تقدیر پر پورا ایمان نہیں, اللہ پہ بھروسہ نہیں. فرمایا ایسی موٹی بات میں غلطی, تو غلط بات سوچ رہی ہے. یہ ایک طبیعی خوف ہوتا ہے, اس کا تعلق تقدیر پر اور اللہ کی ذات پہ بھروسے سے نہیں ہے, ایک طبیعت ہوتی ہے. بعض طبیعتیں ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں, اس کا تعلق تقدیر سے نہیں, اللہ پہ بھروسے سے نہیں, یہ طبیعی چیز ہے. تقدیر پر ایمان ضعیف ہونے کی, ٹھیک ہے نا, سے کوئی تعلق نہیں, یہ طبیعی چیز, ٹھیک ہے نا. دیکھو نا مسئلہ, بس طبیعی طور پہ آدمی ڈرتا ہے نا, کسی چیز سے بھی ڈرتا ہے, بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رسیوں کو سانپ ہوتے دیکھا ڈر گیا, وہ طبیعی شوق. یہ نہیں کہ تقدیر پر ایمان نہیں تو کس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ چاہیں گے تو ہوگا, وہ ایک طبیعی چیز ہے. آدمی ایک دم کسی چیز سے ڈرتا ہے, تو ایسی بعض طبیعتیں بھی ہوتی جو تنہائی میں اکیلے میں اندھیرے میں گھبراتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا تعلق ایمان کے ذوق سے یا اللہ پر بھروسے سے نہیں ہے, وہ ایک طبیعی چیز ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایک مرض ہے جب کوئی مجھے بغیر کسی قصور کے برا کہتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے, نقصان کو نہیں پہنچاتا. کچھ دن بعد اس سے بات بھی کر لیتے ہیں لیکن دل کٹتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ گھر کی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جب بغیر قصور کے ساس کچھ کہہ دے یا نن کہہ دے یا بہو کچھ ساس کو کہہ دے اور بغیر کسی وجہ کے بھی کہہ دے تو بہت برا لگتا ہے. میں اس کا بدلہ تو نہیں دیتی, اس کے رد عمل تو نہیں دیتی, لیکن کچھ دن بات کرنے کا دل نہیں کرتا اور اندر ہی اندر دل کڑتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ ہر گھر کی کہانی, ٹھیک ہے, ہر گھر کی کہانی, اندر ہی اندر دل کڑتا رہتا ہے. فرمایا یہ مرض نہیں, اس کا تعلق بھی طبیعت سے ہے, بعض طبیعتیں بہت حساس ہوتی ہیں. جیسے بس اوقات آدمی میں بعض جسم میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک بیماری آتی ہے تو لمبی چلتی. ایسی بات طبیعت بھی ایسی حساس ہوتی ہے کہ جو بات پیش آتی ہے وہ لمبی چلتی ہے. سوچتا رہتا ہے, پیستا رہتا ہے, اس کو پیستا رہتا ہے اور باریک کرتا ہے. تو یہ طبیعی بات ہے, طبیعت ہوتی ہے بعض, لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. بس اس کا خیال رکھا کرو کہ یہ مدت ناراضگی 3 دن سے بڑھنے نہ پائے, 3 دن سے بڑھنے نہ پائے. اور اپنے دل میں یہ خیال لایا کرو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بار بار معاف کرتا ہے, اللہ کریم بھی تو ہم سے بار بار درگزر کرتا ہے. تو اللہ کی خوبی اگر میرے اندر آ جائے گی تو میں اللہ کا اور قریب ہو جاؤں گا. اللہ بھی معاف کرنے والا, اللہ کا بندہ بھی بندوں کو معاف کرنے والا. اور یہ خلق اللہ کا تمہارے اندر آ جائے گا تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے. تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ. تو اس خیال کو اپنے دل میں لے کے آؤ گے تو انشاءاللہ سکون رہے گا, سکون رہے. باقی بسا اوقات طبیعت میں چونکہ حساس طبیعت ہے تو آدمی اس کو محسوس کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اور میں بتاؤں جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے یہ حساسیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. بیٹا شادی سے پہلے اماں سے کچھ بھی کہتا رہے اماں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جب شادی کے بعد کچھ کہے گا تو پھر اماں کو بہت محسوس ہوگا. شادی سے پہلے 3 دن تک اماں کے پاس نہ بیٹھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن شادی کے بعد 1 دن اماں کے پاس نہ بیٹھے تو دیکھو کیا ہوگا. تو حساسیت بڑھ جاتی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد عمر کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, شادی سے پہلے آپ اماں سے ضد کرتے رہے, ناراض ہوتے رہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد پھر برداشت نہیں ہوتا اماں سے, پھر برداشت نہیں, پھر بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. تو حساسیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے اماں کو آدھا گھنٹہ دے رہے تھے, شادی کے بعد 1 گھنٹہ دو اگر گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے. شادی سے پہلے اماں کو 1 گھنٹہ دے رہے تھے, شادی کے بعد 2 گھنٹے دو اگر گھر کے ماحول صاف گھر رکھنا. کمرے میں گھر والی کے ساتھ اپنی محبت کا خوب اظہار کرو, جیسے دنیا میں تم سے زیادہ ایک دوسرے کا تعلق کسی کا نہیں, لیکن گھر سے باہر عزت اماں کو دو, احترام اماں کو دو, خیال اماں کا زیادہ کرو, تب تو ٹھیک رہے گا. ورنہ اگر تم نے گھر سے کمرے سے باہر بھی اس کی وکالت شروع کر دی تو روز تم آؤ گے تمہارے سامنے شکایت کی ایک پوٹری ہوگی, یہ کیا اس نے, یہ کیا اس نے, یہ بھی اس نے کیا, یہ بھی اس نے کیا, یہ بھی کرتی ہوگی. تو تمہیں کس نے کہا تھا گھر سے کمرے سے باہر اس کی وکالت کرو؟ بھائی جو کچھ کرنا تھا کمرے کے اندر کرتے ہو. اگر باہر بھی اس کی وکالت کرو گے تو پھر تو شکایتیں ملیں گی آپ. دونوں کا خیال رکھنا اور حکمت سے خیال رکھنا, دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا, یہی تو مرد کا امتحان ہوتا ہے, یہی تو مرد کا امتحان ہے. دونوں کا خیال رکھنا, تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ بس اوقات گھروں میں
جب بیٹھتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. گھر میں کچن میں برتن ہو تو آواز نہیں آتی کیا؟ کچن میں برتن ہو تو آواز آتی ہے. جب گھر میں بہت سے اوڑھتے ہو تو آواز تو آئے گی, لیکن آئے گی بھائی, سب فرشتے تو نہیں ہے. ہوتا ہے, لیکن بعض طبیعتیں بہت حساس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اڑتی رہتی ہے اندر سے, تو اس میں شریعت کا خیال رکھیں. یہ ناراضگی 3 دن سے نہ بڑھنے پائے, اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ اللہ کریم بھی تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں, درگزر کرتے رہتے ہیں اور بار بار معاف کرتے رہتے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندوں کو ایسا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. دین مزے کی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا, لیکن دین کا تعلق صرف نفلوں اور وظیفوں سے نہیں ہے, آپ کی معاشرت سے بھی ہے. دین کا تعلق ہماری معاشرت سے بھی ہے کہ ہماری معاشرت ایسی ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میں کسی کے لیے بوجھ نہ بنوں, میں کسی کے لیے مصیبت نہ بنوں, میں کسی کے لیے سر درد نہ بنوں. معاشرت کا دین بھی ہے, اور اس دین کی جو فرضیت ہے, معاشرت کا جو دین ہے اس میں جو فرضیت ہے, فرض سے فرض جو فرض ہے, جیسے نماز فرض ہوتی ہے, زکات فرض ہوتی ہے, معاشرت میں بھی کوئی چیزیں فرض ہوتی ہیں, اور وہ فرض کیا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ فرض ہے. اچھا, عبادات میں تو نفلوں کا بھی اہتمام, نفل عمروں کا بھی اہتمام, اور معاشرت میں فرض بھی چھوٹ رہے ہیں. عبادات میں تو نفلوں میں بھی بڑا اہتمام کر رہا بزرگ ہے, اور معاشرت میں فرض بھی چھوڑ رہا. یہ دینداری نہیں. تو تکلیف نہ ہو میری ذات سے, اس کا اہتمام ہو. میری 113 بچی ہے, کتائیوں پر بعض دفعہ اسے مارتی بھی ہوں, ایک دو دفعہ اسے چوٹ آ گئی, میں لکڑی سے مارا, پھر ندامت ہوئی, توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ معافی سے معافی بھی مانگتی ہوں, لڑکی سے بھی معافی مانگتی ہوں, لیکن خیال آیا کہ اس سے اور زیادہ بگڑے گی, اثر اچھا نہ ہوگا, بہت بری بات ہے. اس کے ساتھ ایسا پیش آؤ کہ وہ خوش ہوئے, تب آپ کی باتوں کی نصیحت کا اثر بھی ہو. اگر کسی وقت تنبیہ بھی کر گئی, ناراض بھی ہو گئی, تو دوسرے وقت میں اس کے ساتھ ایسا بھی کرو کہ وہ خوش بھی ہو گئی. ورنہ اگر اس کے دل کے اندر بھی پردہ آ گیا, آپ کے دل میں بھی پردہ آ گیا, تو آپ کی نصیحتوں کا کیا اثر ہوگا اسے, آپ کی تربیت کا کیا اثر ہوگا اسے. اگر کسی وقت آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, تو دوسرے وقت کچھ ایسا سلوک بھی کرو کہ وہ خوش بھی ہو جائے, ایسا سلوک بھی کرو. ایک صاحب کا خط آیا حضرت کی خدمت میں, لکھا حضرت میری 2 بیویاں ہیں, آپس میں لڑتی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, کیا کروں؟ فرمایا خود انصاف کریں اور ان کی ناانصافی پہ صبر کریں. خود انصاف کی کوشش کریں اور ان کی ناانصافی پہ صبر کریں. ٹھیک, ہم ہمیشہ دوسروں کا دین دیکھتے ہیں, اپنے دین کی فکر نہیں کرتے. ہم یہ تو کہتے ہیں اس نے خیال نہیں کیا، یہ نہیں کہتے کہ میرا خیال، میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے. آج مشکل اس لیے ہر آدمی دوسرے کا دین پورا دیکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ اس نے میرے حقوق ادا دیے، یہ پرواہ ختم ہو گئی کہ میں نے اپنے فرائض پورے کیے، میں نے اپنے فرائض پورے کیے، جو میرا دین تھا، میری ذمہ داری تھی، وہ پورا کیا، اس کا اہتمام. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ازمائشوں سے محفوظ فرمائے، فتنوں سے حفاظ فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. هم سمحك وإيمانك حقيقة نصيب فرما، اپنی سچی محبت تعلق نصیب فرما، ہر حال میں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ہمارا ظاہر باطن اپنی رضا والا بنا، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، جسمانی صحت بھی عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، بروں سے اور برائیوں سے محفوظ فرما، نیکوں سے نیکی سے تعلق نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں میں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنی رضا والے فیصلے نصیب فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سطح جاریہ بنا. اے مولا اپنی رضا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی یہی زندگی کا نہج عطا فرما، ہر قسم کی غفلتوں سے، دین سے دوری سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، مسلمانوں میں رنگ نسل وطن زبانوں کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر اور وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اور جو نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں، ان کے ظالموں کے، ان کے شر سے محفوظ فرما. مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما، ہر قسم کی عصبیت سے محفوظ فرما. اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما اس مشکل گھڑی میں، اے اللہ انہیں اعلیٰ بصیرت نصیب فرما، اعلیٰ درجے کے فیصلے نصیب فرما، قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرما. اے مولا کریم انہیں استقامت نصیب فرما، قدم قدم پہ انہیں اپنی مدد اور نصرت کے نقشے عطا فرما. اے مولا کریم اپنی قدرت کے عجائبات وہاں عطا فرما. اے مولا کریم انہیں ظالموں سے اور انہیں منافقین کے شر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.